اصل میں آج تو ڈائلسس بھی نہیں تھا, سوچ رہا تھا کہ 9:30 بجے شروع ہو جائے گا, لیکن اچانک ایک ضروری مشورہ آ گیا کہ جس کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا, اس لیے مجبوراً رکا. اب دیر سے مجلس شروع ہو رہی ہے تو اکثر 10:30 پہ ختم ہو جاتی ہے, تو اگر مجلس ختم ہو گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ جو صاحب جانا چاہیں وقت ہو گیا ہو تو درمیان سے اٹھ کے جا سکتے ہیں, اور ورنہ کوشش یہی ہوگی کہ جلدی ختم ہو جائے, ورنہ بیچ میں اپنے جو جن کو جو کوئی ضروری کام ہو وہ اپنا اس میں جا سکتے. مولانا ابراہیم کشمیری کلام پڑھیں گے, حضرت والا کا یا میرا, جس کا
حسن فانی سے تیرا یہ شادہ ہونا, حسن فانی سے تیرا یہ شادہ ہونا, یہی دلیل ہے ظالم تیرا نادان ہونا, یہی دلیل ہے ظالم تیرا نادان ہونا, حسن فانی سے تیرا یہ شادان ہونا, دل دیا غیر کو ظالم تو کہاں چین و سکون, دل دیا غیر کو ظالم تو کہاں چین و سکون, آہ ہر لمحہ تیرے دل کا پریشان ہونا, آہ ہر لمحہ تیرے دل کا پریشان ہونا, یہی دلیل ہے ظالم تیرا ناداں ہونا, رند بھی تیرے کرم سے ہوئے اب شیخ حرم, رند بھی تیرے کرم سے ہوئے اب شیخ حرم, رند بھی تیرے کرم سے شیخ حرم, تیری رحمت ہے خاروں کا گلستان, تیری رحمت ہے خاروں کا گلستان, رند بھی رند بھی تیرے کرم سے اب شیخ حرم, تیری رحمت ہے خاروں کا گلستان, تیری رحمت ہے خاروں کا گلستان.
رند کہتے ہیں شراب نوشوں کو, یعنی نافرمان گناہگار, تو وہ بھی اللہ تعالی کی رحمت سے اپنے شیخ وقت ہو جاتے ہیں, شیخ وقت بن جاتے ہیں, دوسروں خود تو پہلے راہزن تھے پھر راہبر بن جاتے ہیں, راہزن کو راہبر بناتے ہیں، صحبت اہل اللہ سے بنتے ہیں، طریقت وہی ہے جو کونو مع الصادقین کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا، لیکن وہ بھی اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے، اگر رحمت نہ ہو تو اللہ والوں کی صحبت بھی حاصل نہیں ہو سکتی، تو اس کا منبع اور وجہ جو ہے وہ صرف رحمت خداوندی ہے، تو اسی رحمت کی وجہ سے رند بادہ نوش جو ہے وہ شیخ بن کے اللہ والے ہو جاتے ہیں، اور یہ مثال اس کی ایسی ہے کہ جیسے تیری رحمت ہے یہ خاروں کا گلستہ ہونا کہ کانٹے جو ہیں وہ پھول بن جاتے ہیں، یہ دنیا میں تو یہ نہیں ہو سکتا، کانٹا کانٹا ہی رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کانٹوں کو بھی پھول بنا دیتے ہیں، یعنی جو گناہگار نافرمان سرکش تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا ولی اور اپنا پیارا اور اللہ والا اور شیخ وقت بنا دیتے ہیں، جو دوسروں کو اللہ کا راستہ دکھاتا ہے.
رند بھی تیرے کرم سے ہوئے اب شیخ حرم، رند بھی تیرے کرم سے ہوئے اب شیخ حرم، تیری رحمت یہ خاروں کا گلستاں ہونا، تیری رحمت ہے خاروں کا گلستاں ہونا، جذب منزل ہی کا صدقہ ہے کہ ہر لغزش پر، جذب منزل ہی کا صدقہ ہے کہ ہر لغزش پر، جذب منزل ہی کا صدقہ کہ ہر لغزش پر، آسیوں کا یہ تیری راہ میں گریا ہونا، آسیوں کا یہ تیری راہ میں گریا ہونا، جذب منزل ہی کا صدقہ کہ ہر لغزش پر، آسیوں کا یہ تیری راہ میں گریا ہونا.
جذب منزل یعنی منزل کی کشش اور منزل کا کھینچنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جذب فرمانا، اپنی طرف کھینچ لینا، فرمایا تھا کہ اسی جذب کا اللہ تعالیٰ کے جذب کا صدقہ ہے کہ اللہ کے راستے میں چلنے والوں کو جب کبھی ٹھوکر لگ جاتی ہے، گر پڑتے ہیں، گناہ صادر ہو جاتا ہے، خطا سرزد ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ گریا و زاری کی رونے کی توفیق دے کے اپنا خاص بنا لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی اسی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور ان کے جذب کا اور ان کی اپنی طرف کھینچ لینے کا صدقہ ہے کہ جو عاصی ہو گئے گناہ کر بیٹھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ رونے کی توفیق دیتے ہیں، اپنی خطاؤں پر وہ سجدہ گاہ کو آنسو سے تر کر دیتے ہیں اور خون جگر اپنے آنسو میں پیش کرتے ہیں. بظاہر تو وہ پانی کے آنسو ہوتے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اہل اللہ سے جب فتح ہو، اگر فتح ہو جائے تو وہ ان کا رونا ہم اور ان کا گریا و زاری ہمارے تہجد اور نوافل سے بھی افضل ہوتا ہے، اس سے زیادہ انہیں قرب نصیب ہوتا ہے. کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے، نہیں ہے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے. کبھی طاعتوں کا سرور ہے، عبادتوں کا سرور ہے، اور کبھی اعتراف قصور ہے، خطا ہو گئی تو اب اعتراف کر رہے ہیں، اللہ معاف فرما دیجئے، بہت گناہگار ہوں، بہت ہی آپ کا نافرمان بندہ ہوں، اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے سامنے آؤں. حیات آری ہے تیرے سامنے میں کس طرح آؤں, نہ آؤں تو دل مستر کو لے کر پھر کہاں جاؤں, اور کوئی دروازہ بھی تو نہیں ہے, آپ ہی کے پاس آیا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ اس توفیق عطا فرماتے ہیں تب بندہ اللہ کا ہوتا ہے. کیا شعر تھا یہ؟ ہاں, جذب منزل ہی کا صدقہ ہے کہ ہر لغزش پر اللہ کا راستہ طے کرنے میں لغزش ہو جائے, خطا ہو جائے, تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کا پھر جذب ہوتا ہے کہ بندے کو پھر گریہ و زاری کی توفیق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے خطاؤں کا اعتراف کرنے میں, اور اپنا خون جگر اللہ کے سامنے پیش کرنے میں, اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے میں اور دعا کرنے میں کی توفیق. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے جذب کا ہے. جس کو جذب نہ فرمائے, جس کو اللہ جذب نہ کرے, تو وہ گناہ کرتا رہتا ہے, اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس لیے جیسے کافر ہیں, کفر کرتے جا رہے ہیں, ان کو احساس بھی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اسی طرح گناہگار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت پوری نہیں دی, مکمل ہدایت ان کو نصیب نہیں ہوئی, ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ گناہ کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ مومن کفر تو نہیں کر سکتا, گناہ کرتا ہے, لیکن جو غافل ہوتے ہیں پھر انہیں پرواہ نہیں ہوتی, اور وہ ان کو توفیق توبہ نہیں ہوتی. اور جو اللہ جس کو اپنا بنانا چاہتا ہے, اس سے اگر خطا ہوتی ہے تو پھر وہ توفیق توبہ بھی خطا بناتے. جیسے شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا اخرج, یہاں سے نکل جانے مردود ہوا, تو اس سے پہلے اس نے اللہ تعالیٰ سے استدلال کیا, نعوذ باللہ, کہ آدم علیہ السلام کو مجھے سجدہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, یعنی مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. تو حضرت فرماتے تھے کہ صغرا کبرا ملایا, آپ منطقی ہے, اور کہا کہ یعنی اس کا نتیجہ اس نے یہ نکالا, یہ کہنا چاہ رہا کہا اس نے کہ آگ مٹی سے آگ افضل ہے, اس لیے افضل کو آپ فاضل کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے, مردود ہو گیا. اور حضرت آدم علیہ السلام سے جب فتح ہوئی تو انہوں نے کیا کہا, یعنی کچھ بھی کچھ نہیں, فوراً اعتراف, اگرچہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان سے کوئی معصیت نہیں کی تھی, ولم نجد لہو عظما نسیا, آدم علیہ السلام بھول گئے تھے, ولم نجد لہو عظما, ہم نکرہ تحت نفی ہے کہ ہم نے ایک ذرہ بھی برابر بھی معصیت کا ان کے اندر نہیں پایا, کوئی معصیت نہیں کی. خود اللہ تعالیٰ ان کو بلی فرما رہے ہیں, لیکن ان کی بندگی اور عبدیت یہ تھی کہ مالک کے حکم کی مجھ سے کسی نہ کسی درجے میں, اگرچہ وہ دھوکے میں آ گئے تھے شیطان کے, تو لیکن اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی. تو ربنا ظلمنا انفسنا فرمایا کہ اللہ ہم سے ظلم ہو گیا, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. تو یہ فرق ہے اس میں, جس کو اللہ اپنا بناتا ہے اس کو استغفار اور توبہ کی توفیق دیتا ہے, اور جس کو اپنا نہیں بناتا اس کے اندر اور سرکشی پیدا ہوتی ہے, اور اعتراضات اللہ تعالیٰ پر پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں خوش ہو رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے جذب کا اور اپنا بنانے کا یہی راستہ ہے. یہی جس کو توفیق توبہ ہو جائے, سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا بنا رہے ہیں. کیونکہ توفیق توبہ جو ہے وہ انسان خود نہیں کر سکتا, اللہ توفیق توبہ آسمان سے آتی ہے, توبہ کی توفیق آسمان سے آتی ہے. بس
اندر حال میں جگہ کافی ہے, جو حضرات باہر بیٹھے ہیں اندر تشریف, تھوڑا آگے آگے تشریف لے گئے. جذبِ منزل ہی کا صدمہ ہے کہ ہر لغزش پر جذبِ منزل ہی کا صدمہ ہے کہ ہر لغزش پر آسیوں کا یہ تیری راہ میں گریاں ہونا تیری رحمت ہے یہ خاروں کا گلستاں ہونا قلب عاصی پہ گناہوں کی نہ ہو ست یہ ہے قلب عاصی پہ گناہوں کی نہ ہو ست یہ ہے قلب عاصی پہ گناہوں کی نہ ہو ست یہ ہے اس کے گلشن کا اندھیروں سے بیابان اس کے گلشن کا اندھیروں سے بیابان ہونا یہی دلیل ہے ظالم تیرا نادان ہونا لے لیا درد تیرا دونوں جہاں کے بدلے درد تیرا دونوں جہاں کے بدلے لے لیا درد تیرا دونوں جہاں کے بدلے تھی خبر جس کو تیرے درد کا درماں ہونا تھی خبر جس کو تیرے درد کا درماں ہونا لے لیا درد تیرا دونوں جہاں کے بدلے تھی خبر جس کو تیرے درد کا درماں خبر جس کو تیرے درد کا درماں
ہونا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض فابین ان یحملنها واشفقن منها وحمدها الانسان انہ کان ظلوما جہولا ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اپنی امانت درد کی دین کی امانت پیش کی آسمانوں پر زمینوں پر لیکن سب نے ڈر کے مارے انکار کر دیا کہ ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے جب حملہ الانسان اور انسان نے اس کو اٹھا لیا اپنی جان کے جانتا تھا کہ اس میں بہت خطرات ہیں بہت سے مشکلات ہیں لیکن یہ سب کچھ جانتے ہوئے محبت کے مارے اٹھا لیا کیونکہ اپنے مالک کا حکم تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا وہ بڑا ظالم اور جاہل تھا نے فرمایا کہ یہ دشنام محبت ہے اللہ تعالیٰ محبت سے فرمایا کہ وہ بڑا ظالم اور جاہل یہ ظالم اور جاہل جو ہے جیسے کہتے نہیں اپنے کسی محبوب کے بڑا ظالم ہے اپنے دوست کو کہتے بڑا ظالم ہے یعنی بہت ہی میرا محبوب ہے انہو کان ظلوما جہولا تو اسی امانت کو جس طرح انہوں نے اٹھا لیا انسان نے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کے درد کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے میں جو غم ہوتا ہے اس کو یہ اللہ کے عاشق بندے اٹھا لیتے ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ درد کا علاج اور درد کا درمان بھی وہی ہے، جو درد دینے والا ہے وہی درد اس کا درمان بھی ہے، وہی اس کا علاج. اسی سی خبر جن کو تیرے درد کا درمان ہونا، جس کو یہ خبر تھی کہ اس کے درد کا درمان بھی اور درد کا علاج بھی وہی ہے جو درد دے رہا ہے، جو درد ہے یہی علاج درد بھی ہے.
لے لیا درد تیرا دونوں جہاں کے بدلے، لے لیا درد تیرا دونوں جہاں کے بدلے، تھی خبر جس کو تیرے درد کا درمان ہونا، تھی خبر جس کو تیرے درد کا درمان ہونا.
حضرت والا رحمہ اللہ کا یہ آخری شعر ملاحظہ ہو، عظیم الشان اللہ تعالیٰ کا یہ شعر ہے،
جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت،
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت، جس کے چہرے کیسے معلوم مومن کا مسلمان ہونا، کیسے معلوم مومن کا مسلمان ہونا، جس کے چہرے جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت، کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا، کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان.
شعر انگلینڈ میں جب پڑھا گیا حضرت والا کا، تو ایک بہت بڑے عالم نے کہا کہ حضرت والا آپ نے شعر اس طرح فرمایا کہ جو داڑھی والے نہیں ہیں ان کی تصحیح بھی نہیں ہو گئی اور ان کو تبلیغ بھی ہو گئی، کہ اور ان کے ایمان کو تسلیم کیا کہ ہم آپ یہ نہیں کہ آپ مومن نہیں ہیں، لیکن مومن فرما بردار ہو، یعنی مسلمان مومن ہے لیکن ایمان کے تقاضوں پر عمل کر کے اسلام ملتا ہے. ایمان کے جو تقاضا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کریں، تو یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ مومن جو ہے مسلمان بھی ہے یعنی فرما بردار بھی ہے؟ کیونکہ اگر وہ اس کے وہ نبی کی سنت چہرے پہ نہیں ہوگی تو کافر میں اور مومن میں کیا فرق معلوم ہوتا ہے، یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. تو مگر اس میں حضرت والا کا کمال ہے کہ کوئی تصدیق نہیں، جنہوں نے کداڑی نہیں ہے ان کو یہ بتا دیا کہ ایمان کو تو تسلیم ہے، تمہارا ایمان مومن ہو، ہر گناہ گار بھی مومن ہے، لیکن مسلمان جب ہوگا جب اس کے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرے گا گناہ کرنا چھوڑ دے گا.
کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا، تیری رحمت ہے یہ خاروں کا گلستان، چوم لیتا ہے فلک بڑھ کے زمین کو اختر، چوم لیتا ہے فلک بڑھ کے زمین کو اختر چوم لیتا ہے فلک بڑھ کے زمین کو اختر وہ مبارک کسی عاصی کا پشیماں ہونا مبارک کسی عاصی کا پشیماں ہونا چوم لیتا ہے فلک بڑھ کے زمین کو خطر چوم لیتا ہے فلک بڑھ کے زمین کو مبارک کسی عاصی کا پشیماں ہونا مبارک کسی عاصی کا پشیماں ہونا
یعنی آسمان اپنی رفعتوں کے باوجود زمین کی پستی کو بوسہ دیتا ہے, یعنی جب کوئی گناہگار مٹی کا بنا ہوا انسان جب توبہ کرتا ہے گناہ کر کے اب نادم ہوتا ہے, توبہ تو بات کی چیز ہے, صرف اب توبہ تو ہی ندب توبہ تو ندامتی کا نام ہے, تو جیسے ہی دل میں ندامت پیدا ہوئی تو وہ گویا آسمان اس کو اس زمین کو بوسے دے رہا ہے, فرشتے رشک کرتے ہیں, فرشتے انسانوں پر رشک کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سے ان گناہوں کے اسباب میں ہوتے ہوئے یا ٹھوکر کھا کے ان کا رونا فرشتے بھی رونے لگتے ہیں. تو اس لیے کسی آسی کا پشیما ہونا عجیب غریب شعر ہے, کیسا درد بھرا شعر ہے اور کیسا مایوسیوں کو دور کرنے والا ہے کہ نادم ہو جاؤ بس اللہ تعالیٰ آسمان تمہارے اوپر رش کرے گا, ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو, ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو, تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستین ہوتی, تمنا کہکشاں کو کہکشاں کو ہے, کہکشاں وہ کہتے ہیں جھروٹ جو تاروں کا ہوتا ہے, بہت سا ایک لکیر سے آپ دیکھتے ہوں بہت سے تارے ایک ساتھ ہیں وہی کہکشاں ہیں, وہ کہکشاں فرما ستاروں کو حسرت ہے کہ یہ آنسو جو میرے نکل رہے ہیں ان کی چمک ہے, لیکن جو مقبول یہ آنسو وہ ہیں جو کہ اللہ تعالی شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتے ہیں, تو ستاروں کو یہ حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں اس کے آنسو ہوتا شہیدوں کے خون سے زیادہ میری قیمت ہو جاتی ہے, اور تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستین ہوتی, جو میں نے اپنے آنسوؤں کو آستین سے پوچھ لیتا ہوں تو اس کے انوار و نور کے سامنے کہکشا بھی حسرت کرتی ہے کہ کاش یہ میرے یہ آنسو قیامت کے دن شہیدوں کے خون کے برابر ہوں گے چمکیں گے, تو کاش کہ میں اس کی آستین ہوتی, کہکشا کہتی ہے, یعنی اس کو حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں اس اللہ والے کی آستین ہوتا جس میں اس نے اپنے آنسو پوچھے ہیں تو میری کیا قیمت, میری قیمت بڑھ جاتی, اور یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے جب حدیث پاک میں ہے کہ جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو جس آسمان کی سے جہاں سے اس کا رزق اترتا تھا وہ روتا ہے کہ میرے بندے میرے اللہ والے کا یہاں سے رزق آتا تھا, اور اسی طرح چرن پرن اور فرشتے جو اس کے راتے ان کو وہ بھی غم کرتے ہیں, تو یہ کوئی تصوراتی بات نہیں ہے, حقائق ہے, حدیث اور قرآن سے ثابت ہے. اب حضرت کی کتاب کچھ پڑھیں گے جن صاحب کو تو وہ کوئی تصویر وسیع تو نہیں کھینچ رہا بھائی, تو اب جن صاحب کے پاس وقت ہو نہ ہو وہ اب جا سکتے ہیں, میں تھوڑی 10-15 منٹ حضرت والا کی کتاب پڑھ کے سو، وقت ہو تو تشریف رکھیں، کوئی زبردستی نہ بیٹھیں تاکہ کوئی حرج نہ ہو.
عارف ربانی سفر یونین حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا، اس میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. وضو کے بعد کی دعا کی حکمت. ارشاد فرمایا کہ توبہ نام ہے دل کی پاکی کا، توبہ دل کا غسل ہے، اس سے قلب دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. پانی سے تو جسم پاک ہوتا ہے، لیکن چونکہ دل تک ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ظاہری اعضاء دھو لو اور وضو ہو جائے تو درود شریف پڑھ کر کلمہ شہادت پڑھو اور یہ دعا پڑھو، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یعنی یا اللہ مجھ کو توبہ کرنے والوں میں شامل کر لیجئے اور پاک ہونے والوں میں شامل کر لیجئے. یہ دعا بتا رہی ہے کہ ہم کو ولی اللہ بننے کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی کہ توبہ اور پاکی اولیاء اللہ کی خاصیت ہے. چونکہ جسم کی پاکی اور جسم کا دھونا تو ہمارے اختیار میں تھا، لہذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اختیاری غسل کا انتظام فرما دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اجازت کے ملفوظات الہامی جو ہے یہ تشریح، اس میں جو صاحب جمع کر رہے ہیں وہ اس کو نوٹ کر لیں، اس پہ نشان لگا دیجیے. جسم دھو لیا، جسم تو پاک ہو گیا، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ دل تک ہمارے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے تھے، وہ دل کو ہم نہیں دھو سکتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ اللہ وضو کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین، یعنی یا اللہ توبہ کرنے والوں میں شامل فرما دیجئے. اور توبہ جو ہے وہ دل کی پاکی کا نام ہے، دل کی نظامت کا نام ہے. تو جب دل تک ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ دعا سکھا دی، یہ پڑھ لو تاکہ تمہارا دل بھی پاک ہو جائے اور تم ولی اللہ ہو جاؤ. یہ پڑھ.
یہ دعا بتا رہی ہے کہ ہم کو ولی اللہ بننے کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی کہ توبہ اور پاکی اولیاء اللہ کی خاصیت ہے. چونکہ جسم کی پاکی اور جسم کا دھونا تو ہمارے اختیار میں تھا، لہذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اختیاری غسل کا انتظام فرما دیا کہ جو تمہارے اختیار میں ہے اس کو کرو اور اعضاء وضو کو دھو لو، اور جو اختیار میں نہیں ہے اس کو اللہ سے مانگو کہ یا اللہ جسم تک تو ہمارا ہاتھ پہنچ سکتا تھا، وہ ہم نے کر لیا، لیکن دل تک ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، بس ہمارے دل کو آپ پاک فرما دیجئے. اور توبہ کی تینوں قسموں کو شامل کر لو، ظاہری گناہ سے توبہ، غفلت کی زندگی سے توبہ، اور دل کو بھی اللہ سے غافل مت ہونے دو. اللہ کے وجود کی ایک عظیم دلیل. ارشاد فرمایا کہ 24,000 میل کی یہ زمین جس کی عمارات پر چھت ڈالنے کے لیے سارے سائنسدان اور انجینئر ستون اور پلر کے محتاج ہیں، وہ خود بغیر کسی ستون اور عمود اور بغیر کسی سہارے اور پلر کے قائم ہے. مزید یہ کہ سمندر جیسی عظیم مخلوق اور ہزاروں عظیم القامت پہاڑوں کا بوجھ اور کروڑوں انسانوں کا بوجھ لیے ہوئے ہے. آج صبح ہم لوگ سیر کو گئے تھے تو ایک خاموش سمندر ملا جہاں ہوا بھی زیادہ ٹھنڈی نہیں تھی. سمندر کے کنارے ہم لوگوں نے دو رکعت پڑھی اور دعا کی, پھر ذکر ہوا اور سمندر کو گواہ بنایا کہ سبحان اللہ کیا شان ہے یا اللہ آپ کی خلاقیت عظمیٰ کی کہ اتنی بڑی زمین, اتنا وسیع سمندر, اتنے وزنی پہاڑ بغیر کسی سہارے کے فضا میں معلق ہیں. اگر اللہ کا فضل ہو تو ایمان لانے کے لیے یہی ایک مشاہدہ کافی ہے. ذکر کی دو قسمیں. ارشاد فرمایا کہ ذکر کی دو قسمیں ہیں, زبان سے ذکر کرنا اور سارے اعضاء کو گناہ سے بچانا. جب بے پردہ عورتیں گزر رہی ہوں اس وقت اپنی آنکھوں پر قابو پانا اور اس وقت آنکھوں کو ان کے دیکھنے سے محفوظ رکھنا, کیا یہ معمولی ذکر ہے؟ ارے یہ اتنا بڑا ذکر ہے کہ اس پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے, اور اس پر اتنا بڑا اجر ہے کہ کسی دوسری عبادت پر نہیں ہے, کیونکہ نظر بچانے کی مصیبت اور غم دل اٹھاتا ہے اور دل جسم انسانی کا بادشاہ ہے. تو جب بادشاہ مزدوری کرتا ہے تو اس کی مزدوری زیادہ دی جاتی ہے. اگر ایک معمولی آدمی آپ کے ہاں نوکری کرے, مثلا بلاک وغیرہ اٹھا دے اور ایک بادشاہ اٹھا کر دے, تو ظاہر ہے کہ اس میں تفاوت عظیم ہے. تو دل جسم کا بادشاہ ہے اور نظر بچانے کو کوئی نہیں دیکھتا کہ اس نے کیا عمل کیا ہے. نہ اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے, نہ یہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے, لیکن اسی پر اس کو حلاوت ایمانی نصیب ہو رہی ہے. اور حلاوت ایمانی کا کیا انعام ہے؟ جس کو ایک دفعہ حلاوت ایمانی نصیب ہوگی اس کا خاتمہ ایمان پر لازم ہے. گویا
پہلے کی دو تین لائنیں پڑھی.
اگر ایک معمولی آدمی آپ کے ہاں نوکری کرے, مثلا بلاک وغیرہ اٹھا دے اور ایک بادشاہ اٹھا کر دے, تو ظاہر ہے کہ اس میں تفاوت عظیم ہے. تو دل جسم کا بادشاہ ہے اور نظر
تفاوت معنی بہت بڑا فرق ہے.
جی
بہت بڑا فرق ہے.
جی حضرت فرما رہے ہیں تفاوت عظیم کے معنی ہے بہت بڑا فرق ہے.
جملہ پھر پڑھ.
یعنی اگر ایک معمولی آدمی آپ کے ہاں نوکری کرے, مثلا بلاک وغیرہ اٹھا دے اور ایک بادشاہ اٹھا کر دے, تو ظاہر ہے کہ اس میں تفاوت عظیم ہے, یعنی بہت بڑا فرق ہے ان دونوں میں. تو دل جسم کا بادشاہ ہے اور نظر بچانے کو کوئی نہیں دیکھتا کہ اس نے کیا عمل کیا ہے. نہ اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے, نہ یہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے, لیکن اسی پر اس کو حلاوت ایمانی نصیب ہو رہی ہے.
ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں اور ذکر بھی نہیں کر رہا, لیکن اس کے دل میں حلاوت ایمانی داخل ہو رہی داخل ہے, صرف اس گناہ سے بچنے کی نگاہ سے حفاظت کرنے سے. اسی پہ حضرت کے بارے میں شعر بہت پہلے حضرت کی برکت سے ہو گیا تھا کہ دل میں ہر لہجہ تیرے جلوے جانا دیکھوں, دل میں ہر لہجہ تیرے جلوے جانا دیکھوں, ہاتھ میں گرچہ تیرے صبح صد دانہ نہیں. یعنی اگرچہ آپ کے ہاتھوں میں سو دانوں والی تسبیح نہیں ہے, لیکن آپ کے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے تجلیات ہمیں نظر آتی ہیں. اللہ آپ کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ سے متجلی ہے.
جس کو ایک دفعہ حلاوت ایمانی نصیب ہوگی اس کا خاتمہ ایمان پر لازم ہے. گویا نظر بچانے پر اتنا بڑا انعام ہے کہ جنت مل جائے گی, کیونکہ جب ایمان پر خاتمہ ہوگا تو جنت ہی میں جائے گا. معلوم ہوا کہ صرف ایک نظر بچانے پر حسن خاتمہ اور جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے, کیونکہ اس سے حلاوت ایمانی نصیب ہوتی ہے. اور دوسری حدیث میں وارد ہے وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ إِذَا دَخَلَتْ قَلْبًا لَا تَخْرُجُ مِنْهُ أَبَدًا. اگر ایمانی حلاوت داخل ہو گئی تو اس کو واپس نہیں لیا جائے گا, پس اسی ایمان پر موت آئے گی. دوران گفتگو ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنے شیخ سے ملاقات کے لیے آتا ہے تو اس کو کیا انعام ملتا ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. مشکات شریف کی روایت ہے کہ جب کوئی اللہ کے لیے کسی سے ملتا ہے تو راستے بھر 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اور جب وہ مسافہ کرتا ہے تو کہتے ہیں اللہم انہ وصل فیکا فصلہ, یا اللہ یہ آپ کے لیے اس بندے سے مل رہا ہے اس کو اپنا پیارا بنا لیجئے. اللہ ہمارا پیارا ہے, محبوب ہے, اور ہم اس کے بندے ہیں, اور بندوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے مالک کو دوست کہے, اور مالک کو یہ حق ہے کہ وہ محض اپنے کرم سے بندوں کو اپنا دوست کہے, جیسا کہ فرمایا ہے
حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے, حضرت والا یہ حدیث پڑھ کے ان کو بتاتے تھے کہ اس بات پہ یقین رکھو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے, یہ صادق الامین, صادق المصدوق, مصدوق الامین, صادق المصدوق الامین, یعنی جو بالکل سچے ہیں, امین امانت دار ہیں, آپ سے بڑھ کے کوئی زیادہ امانت دار سچا نہیں ہو سکتا. یہ ان کا کلام ہے, کوئی قصے نہیں ہے, حقیقت ہے. تو سوچ لو کہ جی آپ اللہ کے لیے آئے ہو, اللہ کے علاوہ اور کوئی غرض ہی نہیں دنیا کی, صرف اللہ ہی بیچ میں ہے. تو ان شاء اللہ تعالی تصور کرو کہ 70,000 فرشتے قدم بچھا رہے ہیں, اپنے پر بچھا رہے ہیں, اور اس میں اللہ تعالی نے اجازت فرمایا. تو اللہ کے لیے ملاقات کا یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ 70,000 فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں.
اللہ ہمارا پیارا ہے, محبوب ہے, اور ہم اس کے بندے ہیں, اور بندوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے مالک کو دوست کہے, اور مالک کو یہ حق ہے کہ وہ محض اپنے کرم سے بندوں کو اپنا دوست کہے, جیسا کہ فرمایا ہے اللہ ولی الذین آمنوا, کہ میں ایمان والوں کا دوست اور ولی ہوں. تو اللہ تو ہم کو اپنا دوست فرما رہے ہیں, لہذا ہم صرف زبانی دعوے نہ کریں بلکہ عمل کر کے دکھائیں, اور اللہ کی نافرمانی نہ کریں. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تربیت. ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں حضرات رات کے وقت تہجد پڑھ رہے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آہستہ آواز سے تلاوت کر رہے تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خوب زور سے پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں ملاقات کے وقت فرمایا کہ اے صدیق, تم اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تو سنتا ہے, اس لیے ہم کو زور سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اتنا زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا. چونکہ ان کی جلالی شان تھی کہ اگر شیطان کو معلوم ہو جاتا کہ اس راستے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں تو ڈر کے مارے ادھر سے دوسری طرف بھاگ جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق, تم آواز کو ذرا بلند کرو, اور اے عمر فاروق, تم آواز کو تھوڑا سا پست کرو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے نفس کو مٹایا کہ نہ ان کی چلے اور نہ ان کی چلے, چلے گی صرف نبی کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہ ان کا زور چلا نہ ان کی پستی چلی, ان کو تھوڑا سا بڑھا دیا اور ان کو تھوڑا سا گھٹا دیا, تاکہ اپنی اپنی رائے سے ان کی خدرائی ختم ہو جائے اور دونوں فنا فی النبی ہو جائیں. سبحان سبحان. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شیخ کو اختیار ہے کہ مرید کو اس کی رائے سے ہٹا کر فنائیت کے مقام تک پہنچا دے, اور اصل میں فنا فی الشیخ وہی ہوتا ہے جو اپنے جذبات کو قابو میں لے آئے اور شیخ کی رائے میں اپنی رائے کو فنا کر دے. دیکھو دونوں صحابی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے میں دونوں نے اپنی رائے کو فنا کر دیا. کسی کے بارے میں ایک آواز ذرا سی بلند ہوئی تھی تو اللہ نے گوارا نہیں کیا اور آیت نازل ہو گئی, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, یعنی نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو. اس کے بعد صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی آواز بلند نہیں کی. تھوڑا سا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت سے شیر چوہا بن جاتا ہے کہ وہ اپنے کو مٹا دیتا ہے. اگر کوئی کہے کہ صاحب ہم تو شیر ہیں ہم غرائیں گے تو ٹھیک ہے آپ غرائیں, لیکن غرانے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا سوائے محرومی کے, خود رائی سے کچھ نہیں ملتا. تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت سے شیر چوہا بن جاتا ہے, یعنی ادب اور احترام سے اپنی تمام صفات کو بھول جاتا ہے کہ میں کیا ہوں. لہذا اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, جن لوگوں نے ہمارے رسول کے سامنے آواز کو پست کر دیا, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى, ہم نے ان کو اپنی دوستی کے لیے قبول کر لیا. اس لیے آج دل میں آیا کہ فنا فی الشیخ ہونے کی اللہ سے توفیق مانگو. اللہ توفیق نہ دے تو آسان کام بھی مشکل ہے, اور جو اللہ سے توفیق مانگ لے تو مشکل سے مشکل کام بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. پھر وہ جان کی بازی لگا دیتا ہے جیسے صحابہ نے جان کی بازی لگا دی اور 70 صحابہ احد کے دامن میں شہید ہو گئے. اس لیے اللہ سے توفیق مانگو کہ اے خدا ہمیں توفیق دے اور اس مقام پر پہنچا دے جس مقام پر ہم کو ہمارا شیخ دیکھنا چاہتا ہے. اب کوئی کہے کہ بھائی کتنا مٹائیں, تو اللہ سے یہ کہیں کہ اتنا مٹا دیجئے کہ جس مٹنے سے جس فنائیت سے آپ خوش ہو جائیں. ہماری بندگی کی آخری تکمیل آپ کی رضا ہے, آپ خوش ہو گئے تو سب کام بن گیا. اے میرے خالق حیات تجھ پہ فدا ہو صد حیات, تیری رضا سے بندگی میری تمام ہو چکی. اور میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھ کو اتنا مٹا دے کہ حضرت والا شاہ ابرار الحق صاحب خوش ہو جائیں اور ان کے بال بال سے مجھ کو دعا ملے, اور کوئی کام میرا ایسا نہ ہو کہ جس سے حضرت والا کو ذرہ برابر تقدر ہو. مرید پر فرض ہے کہ وہ یہ دعا کرے کہ یا خدا مجھ کو ایسی کوئی خطا ہونے سے بچا لیجئے کہ جس سے میرے شیخ کو اتنا تقدر ہو. تو بس جس نے رضائے شیخ حاصل کر لی تو حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر شیخ راضی ہے اور اتباع سنت کی توفیق ہے تو اس کے اندھیرے بھی اجالے ہیں, اور اگر شیخ ناراض ہے یا اتباع سنت کی توفیق نہیں تو اس کے اجالے بھی اندھیرے ہیں.
آخری شہر پڑھا کرتے تھے کہ بڑے شیر جو ہے وہ چوہا بن جاتا ہے. محبت ایسی چیز ہے, بڑے سے بڑا عالم, بڑے سے بڑا مفتی, بڑے سے بڑا دنیا بھی کوئی عہدے دار ہو, ڈپٹی کلیکٹر ہو, کمشنر ہو, اگر اسے اللہ کی محبت اس کے دل میں آ گئی, کسی اللہ والی کی محبت آ گئی, تو پھر وہ اس کا غلام بن جاتا ہے. تو اسی سے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے کہ شیرا مر سگانش را غلام, گفت امکان است خامش بس سلام. بہت سے لوگوں, بہت سے شیر جو ہیں وہ چوہے بن گئے, اس کے کتے کے غلام بن گئے, اپنے محبوب کے کتے کے غلام بن گئے. یہ بات تو سب کی سمجھ میں آ جاتی دنیا ویش کی, لیکن جو اللہ کے لیے غلامی اختیار کرتا ہے اس پہ اعتراضات کرتے ہیں. تو کہہ رہے آگے اس سے کہنے کی کچھ امکان نہیں ہے, کوئی ہمت نہیں ہے, کچھ تو اس سے آگے میں کہہ نہیں سکتا, بس آپ کو السلام کہتا ہوں. السلام, تم میری بات کیا سمجھو گے؟ سر مجلس برخاست ہو گئی، بادی نے ناخواستہ رخصت کیا، اپنے پہلو سے جدا عشرت کیا۔ حضرت والا پڑھتے تھے یہ شعر، جب میں جاتا تھا رات کی 11 بجے تو حضرت والا یہ شعر اکثر پڑھتے تھے، اپنے پہلو سے جدا عشرت کیا، بادل ناخواستہ رخصت کیا۔ تو ایسے ہم بھی بادل ناخواستہ آپ لوگ رخصت کر رہے ہیں، اور آپ بھی بادل ناخواستہ رخصت ہو رہے ہیں محبت کی۔ مگر یہ دنیا تو اسی کا نام ہے کہ دار الفراق بھی ہے، دار الوصال بھی ہے، یہاں کبھی جدائی ہوتی ہے، کبھی ملاقات ہوتی ہے۔ بس جنت جو ہے وہ دار الوصال ہے، وہاں کبھی جدائی نہیں ہوگی، وہاں کوئی ہمیشہ، ہر چیز ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔